हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروگرام ہے دارالفتا اہل سنت، اور الحمدللہ علم دین پھیلانے کا عظیم ذریعہ یہ ایک سلسلہ پروگرام دارالفتا اہل سنت ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی چابی ہے. فرمایا اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو، کیونکہ سوال کرنے کی صورت میں 4 افراد کو ثواب دیا جاتا ہے. نمبر 1 سوال کرنے والے کو، اور نمبر 2 جواب دینے والے کو، نمبر 3 سننے والے کو، اور نمبر 4 ان سے محبت کرنے والے کو. اللہ رب العالمین نے بھی قرآن میں فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے، علماء سے پوچھ لیا کرو. بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف آپ کے سوالات کو لے کر. بلا تاخیر آپ کا پہلا سوال مدنی چینل کے ناظرین کا سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
سر میں نے یہ سوال کرنا تھا، میرا چاچو تھا، ہمارے 2 بھائی تھے نا، میرے چاچو تھے، ایک میرا ابو تھا ایک میرا چاچو تھا، تو ان کی جو وائف ہے نا چاچی میری، وہ کہہ رہی ہے کہ میری بیٹیوں کے بیٹے ہیں جو میری جائیداد میں جو حصہ بنتا ہے وہ ان کا حصہ ہے، اور بیٹی بھی ان کی وفات پا چکی ہے اور ان کو طلاق ہوئی تھی ان کی بیٹی کو نا، تو اس میں میرا حصہ بنتا ہے صاحب شریف طور پر؟ چلیے
جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دادا کی جائیداد کے اندر جس طرح ان کے بیٹوں کا حصہ ہے، یوں ہی اگر بیٹے کا انتقال جو ہے وہ دادا کے بعد ہوا ہے تو اب وہی حصہ آگے ٹرانسفر ہو جانا ہے بیٹے کے ورثہ کی طرف. تو بیٹے کے ورثہ کے اندر اگر بیٹیاں ہیں تو وہ ان کو بھی ملے گا، بیٹے ہیں تو انہیں بھی ملے گا، بیوہ ہے تو انہیں بھی جو ہے وہ ملے گا. اچھا اب بھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، حتیٰ کہ ان بیٹیوں میں سے بھی کوئی انتقال کر گیا اور اب ان کے آگے بچے ہیں، تو وہ حصہ در حقیقت آگے کی طرف مزید ٹرانسفر ہو جائے گا پرسنٹیج کے اعتبار سے، کہ جتنا حصہ جو ہے وہ دادا کی جائیداد میں سے بیٹے کو ملنا تھا وہی حصہ آگے ٹرانسفر ہوا، اور اس حصے میں سے جتنا بیٹی کو ملنا تھا اس بیٹی کا جو حصہ تھا وہ حصہ آگے اس کے ورثہ کی طرف ٹرانسفر ہوگا، جس میں اس کی اولاد بھی ہوگی اور اس کا شوہر بھی ہوگا. مگر شرط یہ ہے کہ جو دادا کے بیٹے کا انتقال ہوا وہ دادا کے بعد ہوا ہو. اگر اس کا انتقال دادا سے پہلے ہو گیا، یعنی باپ سے پہلے جو ہے وہ بیٹے کا انتقال ہو گیا اور باپ کے دوسرے بیٹے حیات ہیں، تو اب ایسی صورت کے اندر حصہ جو ہے وہ آگے کی طرف نہیں جائے گا، یعنی پوتوں کی طرف نہیں جائے گا، کہ جب بیٹے موجود ہوں تو پوتے جو ہے وہ دور کے رشتہ دار بنتے ہیں تو وہ محروم ہو جاتے ہیں. تو اب معاملہ اس کے اندر یہی ہے کہ اگر دادا سے پہلے جو ہے وہ بچوں کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کا حصہ نہیں بنے گا. ہاں، نہ بننے کے باوجود بھی جو دیگر ورثا ہیں، چچا ہیں، ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے حصے میں سے کچھ نہ کچھ اپنے بھتیجوں بھتیجیوں کو جو ہے وہ دیں، تو یہ جو ہے وہ ان کے لیے باعث ثواب ہے. یا دادا خود حیات ہیں اور انہیں پتہ ہے بھائی میری زندگی کے اندر ہی میرے ایک بچے کا انتقال ہو گیا، تو دادا کو چاہیے کہ وہ اپنے پوتے پوتیوں کے لیے وصیت کر جائیں، تو تہائی مال تک جو ہے وہ انہیں وصیت کرنے کی جو ہے وہ اجازت ہے، تو وہ تہائی مال تک اپنے پوتے پوتیوں کے لیے وصیت کر جائیں، تو یہ دادا کے لیے مستحب ہے. لیکن اگر وصیت نہیں کی تو اگر اولاد کا انتقال جو ہے مورث سے پہلے ہو گیا تو پھر حصہ نہیں بنے گا.
صاحب آپ نے بڑی اچھی رہنمائی فرمائی. مدنی چلن کے ناظرین سے میں یہ عرض کروں گا کہ وراثت کے احکام ویسے تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، تو جو بھی مسئلہ درپیش ہو فزیکلی آپ دارالفتا اہل سنت میں چلے جائیں اور وہاں جا کر آپ اپنے مسئلے کو مزید وضاحت سے سمجھ سکتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف.
جب آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو السلام علیکم کہنا چاہیے؟ تو نمازی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ سنت یا نوافل، تو السلام علیکم کہنا ٹھیک ہے؟
مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو اب لوگ چونکہ اپنی نماز کے اندر کوئی مصروف ہے، کوئی تلاوت قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ مصروف ہے، تو یہ سلام کرنے کا جو ہے وہ موقع نہیں ہے، اور اگر کسی نے سلام کیا اور دیگر لوگ ان چیزوں میں مصروف ہیں تو ان کے اوپر جواب دینا بھی واجب نہیں ہے، تو ایسے موقع کے اوپر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جا کر جو ہے وہ مسجد کی جو داخلے کی دعا ہے وہ پڑھیں، اور مکروہ وقت نہیں ہے تو تحیت المسجد جو ہے وہ ادا کریں اور نماز کے انتظار میں بیٹھ جائیں، یا آپ نے کوئی ذکر و اذکار کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، سنت قبلیہ پڑھنی ہے تو وہ پڑھ لیں، تو یہ سلام کا جو ہے وہ موقع نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ جب مسجد سے جو ہے وہ نکل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی بابا سے بلند جو ہے وہ سلام کر دیتے ہیں، تو وہ بھی سلام کا جو ہے وہ موقع نہیں ہے، تو ایسے وقت میں سلام نہ کیا جائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔
میرا سوال یہ ہے کہ کوئی سامان مجھ سے لے کے جاتا ہے 300 روپے کا، کچھ ٹائم بعد وہ آتا ہے تو میں اسے بولتا ہوں بھائی یہ آپ کا اتنا حساب ہے، تو وہ کہتا ہے بھائی آج کا ریٹ تو یہ ہے تم مجھ سے یہ لے لو، تو آپ رہنمائی کر دیں اس کے بارے میں۔
جی حضور، دیکھیں اصل یہ کہ جب آپ کسی کو بھی کوئی سامان دے رہے ہیں تو اس کی قیمت آپ کو پہلے سے متعین کر لینی چاہیے، چاہے آپ کیش پہ دے رہے ہیں چاہے ادھار پر دے رہے ہیں۔ عموماً کیش میں تو آتوں آتی وہ شخص جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ دے دیتا ہے تو اتنا معاملہ نہیں ہوتا۔ ادھار میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حساب میں لکھ لیا اور اسے بتایا نہیں آپ نے، اور اس وقت مثال کے طور پہ اس چیز کی قیمت جو ہے وہ زیادہ تھی، اور اب جب وہ ادائیگی کرنے آیا ہے اس وقت قیمت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، جبھی وہ یہ جو ہے وہ بات بولے گا تو یہ آپ کا اس وقت قیمت کا تعین نہ کرنا یا اسے نہ بتانا یہ وجہ بن رہی ہے۔
بالکل،
تو آپ جب متعین نہیں کریں گے تو یہ خرید و فروخت ہی جو ہے وہ ناجائز ہو جائے گی، اس کو بے فاسد جو ہے وہ قرار پائے گی یہ، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، دونوں گناہگار ہوں گے، خریدار بھی دکاندار بھی۔ تو آپ قیمت باقاعدہ ان کے ساتھ طے کریں، بھائی آج یہ قیمت ہے، آپ اتنے سامان لے کے جا رہے ہیں اس کے اتنے پیسے جو ہے وہ بن رہے ہیں، اور پھر جب وہ لینے آئے گا تو پھر جو ہے وہ آپ اس سے اتنے پیسوں کا ہی تقاضا کریں گے، اور اس پر بھی لازم ہے کہ اتنے ہی پیسے جو ہے وہ ادا کریں۔ ہاں، ادائیگی کے وقت آپ خود جو ہے وہ چھوٹ دے دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اتنے نہیں، آپ کم بھی دے دیں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جدا بات ہے، وہ آپ کی طرف سے ہے، لیکن جب آپ طے کر لیں گے تو بہرحال اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کی جو قیمت طے ہوئی تھی وہی ادا کرے گا۔
جی بالکل، فائدہ اسی کے اندر ہے، اصل میں ہر بندہ مفتی صاحب اپنا فائدہ سوچتا ہے نا۔
جی،
تو اس کو اگر ہم اصولوں کو پیش نظر رکھیں اور پہلے طے کر لیں تو انشاءاللہ اس سے ہمیں
کئی چیزوں کے اندر اصل میں ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ مروت کی وجہ سے جو ہے وہ ان چیزوں کو عمل تو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن بعد میں جب اس طرح کے اختلافات آ جاتے تو پھر وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کر لیتا۔ تو اسی لیے اسلام کے جو اصول ہیں وہ بڑے ہی پیارے ہیں، آپس میں دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑے کو بنیاد سے ہی ختم کرنے کے جو ہے وہ طریقے کار وضع کیے گئے ہیں، کہ آپ ایسا کوئی بنیاد ہی نہ ڈالیں جو بعد میں جا کے جھگڑے کا سبب بنے۔ تو اسی لیے ہر چیز کو پہلے سے طے کرنے کا شریعت نے حکم دیا۔
جی مدنی چلن کے ناظرین، بعض اوقات ہوتا ہے ارے حضرت آپ سے کیا طے کرنا، آپ تو اپنے یہ سب ہیں، لیکن وہی چیزیں پھر ہو سکتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کا باعث بن جائیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی،
دارالافتاء اہل سنت میں مفتی کفیل صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے، بعض لوگ سجدے وغیرہ میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے قمیض کو سیدھی کرتے ہیں، تو یہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ باقاعدہ دونوں ہاتھوں سے کرتے ہیں، اور عمل کلی اور عمل کسی سے کیا مراد ہے، اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائیے۔
بڑا طویل سوال کر دیا مفتی صاحب،
مختصراً میں عرض کرتا ہوں۔ عمل کلی اور عمل کثیر کے لیے نماز میں کوئی جو ہے وہ ایسا عمل کرنا کہ جس کی وجہ سے سامنے والا آپ کو نمازی تصور نہ کرے، یہ عمل کثیر کہلاتا ہے۔ یعنی آپ نے کوئی ایسا کام کر لیا، مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ نماز میں جو ہے وہ بٹن لگا رہے ہیں اپنے جو ہے وہ قمیض کے، تو کوئی بھی دور سے دیکھے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ حضرت نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔
صحیح،
یہ آپ نماز کے اندر پورا امامہ جو ہے وہ باندھنے لگ گئے تو وہ آپ کو جو ہے وہ نمازی شمار نہیں کرے گا۔
فون پہ بات کرنے لگ گئے
بات ویسے ہی، خیر کلام جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ ایک یہ کہ آپ کے امامے کا ایک پیج جو ہے وہ گرا اور آپ نے بس اس کو اٹھا کے یوں کر لیا،
اچھا
تو یہ عمل قلیل ہے کہ اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی، یا آپ کو خارش ہوئی تو آپ نے جو ہے وہ تھوڑا سا کھجا لیا۔
صحیح،
تو ایک رکن کے اندر جیسے قیام ایک رکن ہے، تو اس رکن میں عمل قلیل اگر آپ نے جو ہے وہ دو مرتبہ تک آپ کو کرنے کی اجازت ہے. تیسری مرتبہ اگر ایک ہی رکن میں آپ نے عمل قلیل بھی کیا تو ایسی صورت کے اندر نماز فاسد ہو جائے گی, ٹھیک, نماز ٹوٹ جائے گی. تو صرف دو دفعہ تک کی اجازت ہے. اب سوال کی طرف آ جائیں کہ اٹھتے بیٹھتے ہوئے لوگ جو ہے وہ بعض اپنے کپڑے جو ہے وہ سیدھے کرتے, تو بعض لوگوں کو جو ہے وہ اس اعتبار سے جو ہے وہ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے, اس کی پریس خراب نہ ہو جائے.
اچھا,
سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس بات کا جو ہے وہ اندازہ ہونا چاہیے اور یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اس وقت کس کی بارگاہ میں حاضر ہیں. رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہم حاضر ہیں, تو اس وقت عجز و انکساری کا انسان کو پیکر ہونا چاہیے. عاجزی اور انکساری کی جو ہے وہ انتہا درجے کو انسان جو ہے وہ پہنچ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عبادت بجا لائے. تو یہ وقت یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کپڑوں کی سیٹنگ کے اندر لگیں, بلکہ رب العالمین کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے وہ عبادت ادا کریں. ہاں, کوئی ایسی چیز ہے جو کپڑا آپ کا پھنس رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں پرابلم ہو رہی ہے, وہ ایک جدا چیز ہے کہ وہ آپ نماز کی ادائیگی میں جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے اسے دور کر رہے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور بلا وجہ ہی کوئی جو ہے وہ اپنے کپڑے جو ہے وہ اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ سمیٹتا ہے کہ جناب میں نہ تھوڑا سا اوپر کر کے جو ہے وہ قمیض بیٹھوں تاکہ اس کی پریس خراب نہ ہو, تو ایسا کرنا جو ہے وہ نماز کو مکروہ تحریمی کر دیتا ہے, نماز ایسی واجب الاعادہ ہو جاتی ہے. تو ایسا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو یوں کپڑے سمیٹنا جو بلا وجہ ہوگا اس کی وجہ سے جو ہے وہ نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. ہاں, وجہ ہو گئی کہ کپڑے جو ہے وہ پھنس گئے ہیں, اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ عمل قلیل کے ذریعے سے جو ہے وہ کر رہے ہیں, یا اچھا بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کر لیا تو وہ عمل کثیر ہے. بعض صورتیں اس کی ایسی ہوتی ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے کرنے کی صورت میں عمل کثیر بھی ہو جاتا ہے, لیکن مطلقاً صرف یہ کہ کوئی بھی عمل قلیل اگر دو ہاتھ سے کر لیا آپ نے تو اس سے جو ہے وہ نماز عمل کثیر کی طرف نہیں چلی جاتی. نماز میں اگر عمل قلیل ہی ہے, جیسے کپڑا واقعی جو ہے وہ پھنس گیا, اسے آپ جو ہے وہ صحیح کر رہے ہیں, اس کے لیے اگر دونوں ہاتھ اس وقت کھلے ہوئے ہی ہوتے ہیں, دو ہاتھ رکوع کے سجدے میں جو ہے وہ جاتے آتے ہوئے, تو آپ نے کر لیے تو اس سے نماز عمل کثیر کی طرف نہیں جائے گی اور نماز فاسد نہیں ہوگی. ہاں, بلا عذر ہوگا تو اگرچہ عمل قلیل کے ذریعے بھی کریں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی.
مفتی صاحب, عمل کثیر اور عمل قلیل کی آپ نے بات فرمائی ہے, موبائل بچ جاتا ہے, اس کا عمل قلیل کون سا اور کیسا ہوگا کہ عمل قلیل کے ذریعے سے موبائل اگر نماز میں بچ جائے اسے بند کر دیں اور نماز بھی نہ ٹوٹے؟
دیکھیں, ایک یہی ہے کہ جیسے موبائل جو ہے وہ, اب موبائل رکھا ہوا اس وقت جو ہے وہ کہاں پر ہے نا, آپ کو
عموماً جیب میں ہوتا ہے,
سائڈ جیب کے اندر ہے, اور آپ نے باہر سے ہی جو ہے وہ اس کا کوئی بھی بٹن دبا دیا کہ جس سے جو ہے وہ آواز جو ہے وہ بند ہو گئی, تو یہ عمل قلیل ہے. ایک یہ کہ آپ موبائل جو ہے وہ جیب سے نکال کے اور جناب نکالنے کے بعد آپ اس کا پیٹرن جو ہے وہ کھول کے اس کو جو ہے وہ سائلنٹ کرنے جا رہے ہیں, تو یہ عمل کثیر ہے جو کہ نماز کو فاسد کر دے.
اللہ ہماری نمازوں کی حفاظت فرمائے. عمل قلیل اور عمل کثیر کی تعریف میں مفتی صاحب یہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ عمل کثیر وہ جسے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ نماز میں,
یہ شخص جو ہے وہ نماز نہیں
پڑھ. اب یہ دیکھنے والا کون ہو, یعنی ہر ایک کا دیکھنے کا انداز, ہر ایک کا معاملہ, کیونکہ
ایک لوگوں کے معاملہ کہ دیکھیں, کوئی کہتے نا کہ یار لوگ کیا کہیں گے,
لوگ کیا,
تو یہاں پہ بھی وہی بات آ گئی کہ گزرنے والا کوئی بھی شخص جب اس شخص کو دیکھے گا تو اسے نمازی تصور نہیں کرے گا اس کے اس عمل کی وجہ سے کہ یار یہ ایسا کام کر رہے ہیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی آپ ایسا کام کر رہے ہیں کہ گزرنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے, تو اب وہ آپ کے بارے میں, ایک یہ کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ نمازی پڑھ رہے ہیں اور اس میں یہ کام یہ کر رہے ہیں, تو وہ تو نمازی ہی سمجھ رہے ہیں نا, اور ایک یہ کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں. اب وہ گزرا تو گزرنے والے نے ان کا یہ کام کرتا ہوا ان کو دیکھا, تو اب اس نے شمار کیا کہ نہیں یار نماز کہاں پڑھ رہے ہیں.
صحیح,
جیسے آپ اس کو یوں ہی سمجھ لیں کسی کو سامنے سے گزرنا ہے,
ہاں,
تو اب نمازی ہوگا تو وہ رک جائے گا, لیکن آپ کوئی ایسا کام کر رہے تھے جس نے جس سے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں یہ نمازی تو نہیں ہے, یہ نمازی ہوتے تو یہ تھوڑی کام کر رہے ہوتے بیٹھ کے, یہ موبائل تھوڑی نکال کے جو پیٹرن کھول رہے ہوتے, تو وہ گزر جائے گا فوراً کہ حضرت نمازی جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. تو بہرحال ضروری نہیں کہ ہم نے عمل کثیر کے اینڈ سائڈ پر جا کر جانا ہی ہے, حتی الامکان تو نماز کے اندر عمل قلیل سے بھی جو ہے وہ بچنا ہی چاہیے کہ نماز کی جو روح ہے وہ خشوع و خضوع ہے, تو انسان کا دل بھی متوجہ ہو اور اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ جو انسان کے جوارے ہیں, انسان کے اعضاء ہیں, یہ سکون کے اندر ہوں, نہ یہ کہ یہ جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ کسی اور کام میں مصروف ہوں.
جی مدنی چلن کے ناظرین, موبائل استعمال کریں مگر موبائل کا خیال بھی رکھیں, نماز سے پہلے موبائل کو یا تو آف کر دیں یا کم از کم سائلنٹ تو کر ہی دینا چاہیے. اللہ پاک ہماری نمازوں کی بھی حفاظت فرمائے. بڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف. جی
نماز عصر کی ادائیگی ہو رہی تھی، امام صاحب تیسری رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھ گئے اور کچھ دیر کے بعد یاد آیا تو کھڑے ہو گئے اور بجائے چار کے پانچ رکعت پڑھا لی اور دونوں طرف سلام پھیر دیا۔ اب آپ اس میں سے مسئلہ ارشاد فرمائیں، لقمہ کتنی دیر کے بعد مقتدیوں کو دینا چاہیے، اس کی حد کیا ہے، کتنی دیر انتظار کرنا چاہیے امام صاحب کو یاد دہانی کے لیے لقمہ دینا چاہیے، اگر کسی نے بے موقع لقمہ دیا تو اس کا کیا حکم ہوگا، نیز جو پیچھے بعد میں جماعت میں شریک ہوئے تھے وہ اپنی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب کے وہ کھڑے ہو گئے اور اپنی نماز پڑھ رہے تھے کہ بعد میں امام صاحب نے کہا کہ یہ نماز دوبارہ پڑھیں گے، اب ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اپنی نماز توڑیں یا وہ نماز اپنی پوری کریں گے، ان کی نماز ہو جائے گی؟
جی مفتی صاحب، بہت سارے سوالات جو ہے وہ ہمارے سائل محترم نے جمع کر دیے، لیکن انہوں نے کہا تیسری رکعت میں امام صاحب بیٹھ گئے، جب امام صاحب تیسری رکعت کے اندر تین بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھ گئے تو اب ان کو لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے، اب آپ لقمہ کہاں دیں گے؟ جب امام سلام پھیرنے کی طرف جو ہے وہ جائے گا، السلام علیکم کہے گا، تو اب اس کا مطلب یہ کہ امام کس طرف جا رہا ہے؟ نماز کو فاسد کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کیوں لقمہ نہیں دے سکتے کہ تین مرتبہ جب سبحان اللہ کہنے کی مقدار امام بیٹھ گیا تو اس پر سجدہ صحو واجب ہو گیا؟ لقمہ دو چیزوں کے لیے ہوتا ہے، یا تو سجدہ صحو سے بچانے کے لیے یا نماز کو فاسد ہونے سے بچانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، سجدہ صحو تو واجب ہو چکا تو اب لقمے کا محل نہیں، ابھی نماز فساد کی طرف نہیں جاری، جب تک امام سلام نہیں پھیرتا تو اس وقت تک یہ ممکن ہے کہ امام کو خود یاد آ جائے اور وہ کھڑا ہو جائے، تو اس لیے اب لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جب امام سلام کی طرف جائے گا تو آپ لقمہ دیں گے، اگر اس سے پہلے کسی نے لقمہ دے دیا تو اس صورت کے اندر اس نمازی کی نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی، اور اگر امام نے اس کا لقمہ لے لیا تو پھر امام کی بھی نماز گئی اور سب کی نماز چلی گئی۔ اب جب امام نے تیسری پر یاد آنے پر خود ہی کھڑا ہو گیا تو اسے چاہیے تھا کہ ایک رکعت اپنی چوتھی پڑھنے کے بعد آخر میں سجدہ صحو کر لیتا، نماز ہو جاتی، لیکن امام نے قصدن گویا کہ پانچویں رکعت جو ہے وہ ملا لی،
اچھا،
جس کی وجہ سے امام کی نماز جو ہے وہ اب فاسد ہو گئی، تو لہٰذا اب چوتھی پر اگر نہیں بیٹھا تو فاسد ہو گئی، اور اگر چوتھی پر بیٹھ گیا تھا تو بھی نماز واجب الادہ ہو گئی، تو اب بہرحال امام نے جسے اعلان کیا کہ اب جو ہے وہ نماز جو ہے وہ آپ دوبارہ جو ہے وہ پڑھیں، تو اب اس میں یہ ہے کہ جو نمازی بعد میں جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں، یعنی امام کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو گئے تھے وہ چوتھی رکعت کے اندر، تو بہرحال وہ بھی جو ہے وہ نماز کے فساد کی صورت کے اندر تو سارے ہی نمازی جو ہے وہ نماز دوبارہ جو ہے وہ پڑھیں گے، اور اگر جو ہے وہ نماز جو ہے وہ فاسد جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ نماز واجب الاعادہ ہے، تو واجب الاعادہ کی نیت سے جو ہے وہ اس کے اندر شریک ہوں گے، پھر کوئی نیا نمازی ان کی اس نماز کے اندر شامل نہیں ہو سکتا، مسبوق اور جو شروع سے تھے وہ تمام تو امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ہی واجب الاعادہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس واجب الاعادہ نماز کے اندر اب کوئی شخص آیا نیا جو پچھلی پوری جماعت میں شامل ہی نہیں تھا، وہ اس واجب الاعادہ نماز میں شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی نماز واجب الاعادہ ہے اور اس کی جو ہے وہ فرض ہے، تو یہ پھر جو ہے وہ آپس میں میچ نہیں کریں گے، تو پھر اسے اپنی نماز علیحدہ ادا کرنی ہوگی، اور جو فاسد ہونے والی صورت میں کی نماز تھی کہ ان تمام کی نماز ہی فاسد ہو گئی، تو اب کوئی نیا آنے والا بھی ان کی نئی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے کہ پچھلی نماز سرے سے ہوئی نہیں، تو اب یہ بھی فرض پڑ رہے ہیں اور آنے والا بھی فرض پڑ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔
جی، ایس ایم ایس کے ذریعے سے بھی مفتی صاحب لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں، ایک سوال ایس ایم ایس کے ذریعے سے یہ آیا ہے کہ کیا ماں باپ کی قبر کو چوم سکتے ہیں؟
قبر کو چومنا جو ہے وہ علماء اس سے جو ہے وہ منع فرماتے ہیں، بزرگان دین کی قبروں کو بھی چومنے سے جو ہے وہ منع کرتے ہیں، یعنی گناہ نہیں ہے مگر بہتر یہ ہے کہ قبر کو چوما نہ جائے،
صحیح،
اگر کوئی چوم لیتا ہے تو اس کو گناہگار جو ہے وہ نہیں کہیں گے، مگر بہتر طریقہ یہی بیان کیا گیا کہ قبر کو چوما نہ جائے، بلکہ قبر سے جو ہے وہ کچھ ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر ہم فاتحہ پڑھیں، اور فاتحہ پڑھ کر قبر کو چھوئے اور چومے بغیر ہی یوں ہی پلٹ آئے۔
جی، ایک اور ایس ایم ایس کے ذریعے سے سوال مفتی صاحب یہ آیا ہے کہ بعد جماعت نماز پڑھتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے اور نمازی بندہ پہلی صف میں ہو تو پھر کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں، اس صورت کے اندر حکم یہ ہے کہ آپ کو نماز سے باہر تو نکلنا ہے، آپ اسی حالت میں نماز کنٹینیو جو ہے وہ نہیں کر سکتے کہ بغیر وضو کی حالت میں نماز پڑھنا تو جو ہے وہ حرام ہے،
ٹھیک ہے،
تو اب آپ کیا کریں گے، اگرچہ آپ پہلی صف کے اندر ہے، آپ ناک پر جو ہے وہ ہاتھ رکھیں گے، جس سے گویا کہ اس طرف اشارہ بھی ہے کہ وضو ٹوٹ گیا اور شاید مکسیل کی وجہ سے ٹوٹا ہے کہ جو ہے وہ آپ کے ناک سے خون نکل گیا ہے، تو اب آپ اپنی ہی پچھلی جگہ سے اپنی جگہ سے ہی صف چیرتے ہوئے بھی پیچھے نکل سکتے ہیں، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سامنے سے گزر کر صف کے کنارے سے جو ہے وہ نکل جائیں، اور جب نمازیوں کو دیکھے کہ کوئی شخص ایسا ہے تو وہ اس کے لیے تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ آپس میں دب کر جو ہے وہ اس کے لیے جگہ راستہ بنا دیں تو وہ یوں باہر نکل جائے اور جا کر وضو کر کے آ کر دوبارہ جو ہے وہ شامل نماز جو ہے وہ ہو جائے. تو یہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. بالفرض اگر یہ ممکن ہے کہ نہیں جناب جو ہے وہ کوئی جا ہی نہیں پا رہا, ٹھیک ہے, تو پھر ایسی صورت کے اندر بھی آپ صف میں نہیں کھڑے رہ سکتے نا. اچھا آپ کا تو وضو نہیں ہے, اب آپ کی ویسے تو قطع صف جو ہے وہ لازم آ رہا ہے, تو لہٰذا بعض لوگ ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں, مگر وہ یہ کہ اس صورت میں آپ کی اپنی نماز بھی جو ہے وہ جا رہی ہے, تو تھوڑی سی وہ شرم کی وجہ سے بعض لوگ جو ہے وہ ہمت نہیں کر پاتے. تو اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, دینی مسئلہ ہے, ایک قدرتی چیز ہے, کسی بھی انسان کے ساتھ جو ہے وہ پیش آ سکتی ہے وضو ٹوٹنے والی. تو لہٰذا آپ کو ہمت کر کے اس میں پیچھے چلے جانا چاہیے, بے وضو ہونے کی حالت میں ہی افعال نماز جو ہے وہ ادا کرنا اس کی ہرگز اجازت نہیں. مدنی چینل کے ناظرین پیکج کی طرف چلتے ہیں.
حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی, پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. حج کی تیاریاں جاری ہیں, فارم بھرے جا رہے ہیں, خوش نصیب حجاج کے قافلے بن رہے ہیں. کئی سالوں کی تگ و دو اور محنت کے بعد بعض خوش نصیب اس اہم فریضے کو ادا کر پاتے ہیں. دیگر تیاریوں کے ساتھ ساتھ حج کے مسائل سیکھنا بھی بے حد ضروری ہے. آئیے مفتی صاحب سے جانتے ہیں حج کے متعلق سوالات اور ان کے جوابات. پہلا سوال, اگر کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ شخص معذور ہو جائے تو کیا وہ کسی دوسرے شخص کو حج بدل کے لیے بھیج سکتا ہے؟ دوسرا سوال, بعض لوگ اپنی اولاد کے لیے سونا چاندی اور دیگر قسم کی چیزیں بچا کر رکھتے ہیں جن کی مالیت اتنی ہوتی ہے کہ اس کے سبب ان پر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتے, ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تیسرا سوال, ایسا بوڑھا شخص جو حج کے مناسک ادا نہیں کر سکتا, کیا وہ حج بدل کروا سکتا ہے؟ چوتھا سوال, جو شخص حج بدل کر رہا ہے کیا اس کے ذریعے اس کا اپنا حج بھی ادا ہو جائے گا؟ پانچواں سوال, جس شخص پر حج فرض تھا وہ نہیں کر سکا, کیا اس کی جگہ اس کی اولاد میں سے کوئی حج کر سکتا ہے؟ چھٹا سوال, اگر کسی شخص کی کمیٹی نکلی یا اس کے پاس کہیں سے اتنی رقم آ گئی جو حج کے اخراجات کے لیے کافی ہے تو کیا ایسے شخص پر بھی حج فرض ہوگا؟ ساتواں سوال, کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو حج کروایا جا سکتا ہے؟ آٹھواں سوال, بعض لوگ اپنے رشتہ داروں یا دیگر لوگوں کو حج پر بھیجتے ہیں, کیا ایسی صورت میں ان کا اپنا حج ادا ہو جائے گا؟ تو یہ تھے آج کے ہمارے سوالات. اب پڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب ان سوالات کے کیا جوابات عطا فرماتے ہیں.
جی مدنی چینل کے ناظرین, بہت سارے سوالات کا مجموعہ مفتی صاحب کی طرف بڑھا دیا ہے ہمارے ایاز مدنی بھائی نے. تو مفتی صاحب یہ تو تقریباً 8 سوالات بنتے ہیں یہ جو اس ویڈیو پیکج میں کیے گئے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے جس کے اندر وہ اللہ نہ کرے کوئی معذور ہو جاتا ہے تو کیا وہ اپنی جگہ آپ کسی اور کو حج پر بھیجے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حج کے فرضیت سے متعلق عموماً یہ سارے سوالات ہیں, اور یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پر حج فرض ہے یا نہیں, یعنی ہر ملک میں حج فرض ہونے کا وقت جو ہے وہ جدا اس اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ حج تو ذوالحجہ کے اندر ہونا ہے, لیکن جب اس ملک کے اندر اس حج پہ جانے کے لیے اس کے قافلے یا فارم بھرے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ آپ یہ ٹائم ہے کہ آپ اپنا فارم سبمٹ کر سکتے ہیں, تو آپ کے پاس اتنی مالیت ہے کہ آپ حج کے اخراجات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو یہ اس لیے اس موقع کے اعتبار سے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ ٹائم جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس وقت جو ہے وہ حجاج کے فارم جو ہے وہ گورنمنٹ سطح کے اوپر جو ہے وہ ریسیو ہو رہے ہیں, تو یہ تمام ہی افراد کے لیے بے حد ضروری جو ہے وہ چیز ہے, کیونکہ کئی لوگ ہمارے ایسے ہیں جو کہ حج کو سب سے آخری کام سمجھتے ہیں.
بچوں کی شادیاں بھی کر لیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، پھر آخر کے اندر دیکھیں گے زندگی کے آخری جو ہے وہ حصے کے اندر حج کی طرف جو
تعداد کا ایسا سوچتا ہے کہ بڑھاپے میں کرنا،
جبکہ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کئی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ حج جو ہے وہ بہت پہلے جو ہے وہ لازم ہو چکا ہوتا ہے، کئی پر تو شادیوں سے بھی پہلے لازم ہو چکا ہوتا ہے، خواتین میں سے کئی ایسی ہوتی ہیں جو اسی انتظار میں بیچاریاں ہوتی ہیں کہ کوئی شوہر لے کے جائے گا تو چلے جائیں گے، یا والد لے کے چلے جائیں گے تو چلے جائیں گے، خود ان کو اس بات کا نہیں ہوتا کہ ہم پر بھی حج فرض ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اس ضمن میں یہ سوالات جو ہے وہ اہم ہیں۔ تو جیسے پہلا سوال کیا کہ کسی شخص کے اوپر جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں وہ معذور ہے، تو بنیاد یہ ہے کہ کیا وہ شخص پہلے صاحب نصاب تھا یا صاحب حیثیت تھا؟ اگر پہلے وہ صاحب حیثیت تھا پچھلے سالوں کے اندر حج کے مواقع پر کہ اس پر حج فرض ہو چکا تھا اور وہ نہیں کر سکا، اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ جانے کی کوشش تھی اس سال، لیکن اس سال خدا نخواستہ معذور ہو گیا، ٹانگ جو ہے وہ اس کی ٹوٹ گئی اور اب وہ درست بھی جو ہے وہ نہیں ہو رہی، تو اب اگر پہلے اس کے اوپر پچھلے سالوں میں حج فرض ہو چکا تھا تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی طرف سے حج بدل کروائے گا،
اچھا،
جبکہ اسے پتہ ہے کہ میں جو ہے وہ تندرست نہیں ہو سکتا۔ ٹیمپریری کوئی ایسی جو ہے وہ معذوری ہے جو کہ سیٹ ہو جائے گی تو پھر جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ حج جو ہے وہ کرنا ہوگا۔
لیکن مفتی صاحب، جیسے اگر اس سال میں وہ بیماری درست نہیں ہو رہی لیکن اگلے سال تک وہ سیٹ ہو جائے گا، جیسے اب ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس وقت جانے کو کچھ مہینے لگتے ہیں،
ہاں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آئندہ سال پھر جو ہے وہ خود حج جو ہے وہ
کرے
کے لیے جو ہے وہ جائے، ہاں، چونکہ موت زندگی کا پتہ نہیں ہے تو اس لیے وصیت جو ہے وہ کر دے وہ کہ بھائی اگر خدا نخواستہ میں اگلے سال حج کرنے سے پہلے انتقال کر جاؤں تو میری طرف سے حج بدل جو ہے وہ کروایا جائے۔ تو جب یہ وصیت کر دے گا تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وصیت کے اوپر وجہ سے ورثہ پہ لازم ہو جائے گا کہ تہائی مال میں سے اس کا حج بدل کروایا جائے۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جس پر حج کبھی فرض ہوا ہی نہیں،
اچھا،
جس پر حج کبھی فرض ہوا نہیں، اور جب حج فرض ہوا مالی اعتبار سے تو جسمانی اعتبار سے وہ اس بات پر قادر ہی نہیں رہا، خدا نخواستہ اس کی ٹانگ جو ہے وہ کٹ گئی یا جو ہے وہ خدا نخواستہ بینائی جو ہے وہ چلی گئی، تو اب ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر حج جو ہے وہ فرض ہی نہیں ہوا، پہلے مالی اعتبار سے فرض نہیں تھا، اب جب مالی اعتبار سے فرض ہوا تو جسمانی اعتبار سے جانے پر قادر نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے، تو اب اس کے اوپر حج بدل کروانا بھی ضروری نہیں،
اچھا،
کروا دیتا ہے تو اس کا حج بدل جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کو حج بدل کے لیے بھیجے۔
بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ دوسرا سوال اس ویڈیو پیکج میں یہ کیا گیا تھا مفتی صاحب کہ بعض لوگ اپنی اولاد کے لیے سونا اور چاندی کی چیزیں رکھتے ہیں اور وہ اتنی مالیت کی ہوتی ہیں کہ حج ان سے ہو سکتا ہے، تو کیا ان پر بھی حج فرض ہوگا؟
دیکھیں، اگر آپ نے اولاد کے لیے جمع کیا ہو، ابھی اولاد کی ملکیت نہیں کی آپ نے، ان کی ملکیت کوئی چیز نہیں رکھی، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ والدین جو ہے وہ یا والدہ جو ہے وہ اپنا زیور جو ہے وہ یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ فلاں بچے کی بہو کو جو ہے وہ دے دیں گے یا فلاں بچی کی شادی ہوگی تو اس کی شادی میں یہ جو ہے وہ چڑھا دیں گے زیور، یہ نیتیں ہوتی ہیں، لیکن ابھی وہ انہی کی ملکیت ہوتا ہے، تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے یا بچوں کی شادی کے لیے آپ پیسے جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں یا مکان خریدنے کے لیے پیسے آپ جمع کر رہے ہیں، ابھی صحیح، اب مکان آپ نے 1 کروڑ روپے کا خریدنا ہے جس کے پیسے آپ نے اگلے 5 سال میں جو ہے وہ جمع کرنے ہیں، لیکن ابھی پہلے سال ہی مثال کے طور پہ آپ کے پاس 15 لاکھ روپے جو ہے وہ جمع ہو گئے،
صحیح،
تو اب آپ پر یہ 15 لاکھ چونکہ فی الحال حاجت اصلیہ سے زائد ہیں آپ کے پاس، تو آپ پر ان کی وجہ سے حج فرض ہو جائے گا،
موجودہ ضرورت میں نہیں ہے،
تو جو بھی بچوں کی شادیوں کے لیے بھی رکھا ہوا ہے وہ بھی آپ کی ملکیت میں ابھی ہے، تو بالکل آپ کے اوپر جو ہے وہ حج فرض ہے، اس وجہ سے کہ ان چیزوں سے بچوں کی شادی کرنی ہے، کاروبار جو ہے وہ کرنا ہے یا گھر خریدنا ہے یا کوئی بھی آگے کی آپ کی نیت ہے، اس کی وجہ سے موجودہ آپ جو ہے وہ صاحب حیثیت ہونے سے خارج نہیں ہوں گے، بلکہ آپ پر اس مال کی وجہ سے حج ادا ہو جائے گا، حج لازم ہو جائے گا، اور آپ پر لازم ہے کہ حج جو ہے وہ لازمی طور پر جلد از جلد ادا کر لیجیے۔
تیسرا سوال یہ تھا کہ جو شخص بہت بوڑھا ہو گیا ہے اور اب اس قابل نہیں رہا کہ حج پر جایا جائے، تو کیا حج بدل وہ کروا سکتا ہے؟
جی، اس میں بھی یہی کہ اگر اس پر پہلے جوانی کی حالت میں یا جب وہ جانے کے قابل تھا اس پر مالی اعتبار سے حج لازم ہو چکا تھا، مگر اس نے اس وقت نہیں کیا کسی بھی وجہ سے، اور اب جب وہ کرنا چاہتا ہے تو اب اس کا جسم اس بات کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا کہ وہ جو ہے وہ جائے، ورنہ جانے کو تو بہت بوڑھے بھی جو ہے وہ جاتے ہیں، ہمت کر لیں. ہاں واقعی کوئی ایسی بیماری ہے کہ اب وہ واقعی نہیں جا پاتا تو اس پر پھر لازم ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ہی حج بدل جو ہے وہ کروا لے.
صحیح.
اور اگر پہلے حج اس پر لازم ہی نہیں ہوا تھا تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر حج بدل کروانا ضروری نہیں ہو.
مفتی صاحب یہ بھی بتا دیں، جو اس سوال کے اندر اس پیکج میں بھی پوچھا گیا کہ جو بندہ حج بدل کرنے کے لیے جاتا ہے کسی کی طرف سے،
جی،
تو کیا اس کا اپنا فرض حج ادا ہو جائے گا؟
نہیں، اس کا اپنا حج فرض ادا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو وہاں تک پہنچنے پر قادر ہوا وہ اپنے مالی وسائل کی بنیاد پر تو ہوا ہی نہیں.
صحیح.
بلکہ وہ تو کسی اور شخص کی طرف سے اس کے مالی وسائل پر اس کی طرف سے حج کرنے جا رہا ہے. تو حج بدل کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں، بعض صورتوں میں حج بدل جو ہے وہ لازم ہوتا ہے.
اچھا.
اس شخص کی طرف سے آپ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں تو اسی کی طرف سے ادا ہوگا. اچھا، بعض دفعہ لوگ حج بدل ہی بول دیتے ہیں لیکن وہ نفلی حج ہوتا ہے.
اچھا.
تو جو نفلی حج ہے اس کو وہ حج بدل کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر آپ ان سے اجازت لے لیتے ہیں اور آپ اپنی طرف سے کریں گے تو آپ کا حج ادا ہو جائے گا.
صحیح.
جبکہ وہ حج بدل حقیقی والا نہ ہو، نفلی ہو، لیکن جہاں بھی حقیقی حج بدل ہوگا تو وہاں پر یہ شخص اپنی نیت نہیں کرے گا بلکہ یہ اسی کی نیت کرے گا اور لبیک بھی اسی کی طرف سے جو ہے وہ کہے گا.
صحیح.
اور وہ اس کا ہی حج بدل ادا ہوگا.
جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب پانچواں سوال یہ کہ اگر کسی شخص پر حج فرض تھا اور اس نے نہیں کیا تو کیا اس کی اولاد میں سے کوئی اس کے لیے حج کر سکتا ہے؟
دیکھیں، کسی پر اگر حج جو ہے وہ فرض تھا تو بنیادی طور پر تو اس پر دو چیزیں جو ہے وہ لازم تھیں، کہ اپنی زندگی میں حج کر لیتا، اور اگر جو ہے وہ حج نہیں کر سکا تو وصیت کر جاتا.
صحیح.
جب وصیت کر جائے گا، اور یہ وہ وصیت ہے جو کہ وصیت واجبہ میں سے، عموماً لوگ کہتے ہیں بھائی وصیت کرنا ضروری ہے، یہ وہ وصیتیں ہیں جن کا کرنا ضروری ہے کہ آپ نے نمازیں نہیں پڑھ پائے، اس کی آپ نے زکوٰۃ دینی تھی وہ نہیں دے پائے تو اب آپ وصیت کر دیں، یا آپ حج آپ پر فرض ہو چکا تھا آپ نہیں کر پائے تو آپ پر اب یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی وصیت کر جائیں. وصیت کریں گے تو اولاد جو ہے وہ ان کی طرف سے اس کے مال میں سے کرے گی. ہاں، تہائی مال کی شرط ہے کہ تہائی مال سے زیادہ کے اندر دیگر ورثہ کا راضی ہونا ضروری ہوگا. اچھا، اگر نہیں، وصیت بھی نہیں کی اور حج اس کے اوپر لازم تھا، اولاد کرے گی تو اولاد کا ایسا کرنا جو ہے وہ اس کے لیے سعادت مندی کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا جو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرے تو ان کا حج پورا کر دیا جائے گا، اور اس یعنی حج کرنے والے کے لیے 10 حج کا ثواب ہے.
سبحان.
ایک اور حدیث پاک میں فرمایا جو کوئی اپنے والدین کی طرف سے حج کرے گا تو مقبول ہوگا اور ان کی روحیں خوش ہوں گی، اور یہ حج کرنے والا شخص اللہ عزوجل کے نزدیک نیکوکار لکھ دیا جائے.
کیا بات ہے.
تو یہ اولاد کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اگر ان کے والدین پر حج فرض تھا اور انہوں نے نہیں کیا تو یہ ان کی طرف سے حج بدل جو ہے وہ کریں. امید ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ ان کی طرف سے کیے جانے والے حج کو ان کا شمار جو ہے وہ کر لے گی. مگر اس میں یہ ضروری ہے کہ یہ جو حج کرنے والا جا رہا ہے اس پر خود حج فرض لازم نہ ہو. اگر اس پر خود اپنا حج فرض لازم ہے تو پہلے یہ اپنا ادا کرے.
اچھا.
کئی لوگ ایسا کرتے ہیں، قربانی میں بھی کرتے ہیں، حج میں بھی ایسا کرتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ پہلے والدہ کی طرف سے یا والد صاحب کی طرف سے کریں گے، حالانکہ ان پر خود لازم ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ اپنی طرف سے پہلے حج کریں گے کہ آپ ابھی زندہ ہیں، آپ سے یہ تمام باتوں کا سوال ہوگا مرنے کے بعد، تو پہلے آپ اپنا فرض ادا کریں.
صحیح.
ہاں، اگر والدین پر حج فرض نہیں تھا تو آپ اپنے حج کا ثواب انہیں ایصال کر سکتے ہیں، ایصال ثواب جو ہے وہ کر سکتے ہیں.
سبحان.
اور اگر والدین پر حج فرض تھا تو پھر آپ ان کے لیے، اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ دوبارہ جو ہے وہ آئندہ سال ان کی نیت سے جو ہے وہ حج جو ہے وہ کر لیجیے، لیکن پہلے اپنا حج فرض ادا کر لیجیے.
حج بدل کے حوالے سے مدنی چرن کے ناظرین کافی گفتگو ہوئی ہے، تو میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ حج بدل پر اگر بھیجنا ہو تو نیک لوگوں کو بھیجیں، ایسے شخص کو بھیجیں کہ جو حج بدل کے مسائل کو سمجھتا ہو. الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ یہ سروس پرووائڈ کرتی ہیں کہ آپ کسی کو حج پر بھیجنا چاہیں حج بدل کے لیے، تو دعوت اسلامی کی اس مجلس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ حج بدل کی ترکیب بن جائے گی، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. چھٹا سوال مفتی صاحب، اس پیکج کے اندر یہ شامل تھا کہ اگر کسی کی کمیٹی نکلی اور اتنی مالیت ہے کہ حج کے آنے جانے کے اخراجات پورے ہو سکتے ہیں تو کیا اس پر حج فرض ہوگا؟
اس میں دار و مدار یہ ہے کہ اس شخص کی جو کمیٹی نکلی ہے وہ کس طرح نکلی. مثال کے طور پہ ایک شخص نے 15 لاکھ کی جو ہے وہ کمیٹی ڈالی
جی،
اور ابھی اس نے 5 لاکھ ہی جو ہے وہ بھرے تھے اور اس کی کمیٹی نکل گئی.
खुल गए।
तो अब दर हकीकत उसके हाथ में तो 15 लाख आ गए, लेकिन उस पर 10 लाख रुपए कर्जा है क्योंकि उसने अगले महीनों के अंदर इस कमेटी को अदा करना है। तो दर हकीकत उसके पास अभी कितना माल है? 5 लाख रुपए। तो अगर कोई और माल ऐसा नहीं है कि जो इसके साथ मिलकर जो है वो हज के अखराजात जिसको किफायत करे, तो ऐसी सूरत के अंदर इस पर हज फर्ज नहीं होगा। और मिसाल के तौर पर इसने पूरी कमेटी जो है वो भरने के बाद आखिरी कमेटी इसको मिल रही है और वो 15 लाख की मिल रही है, तो अब इसका मतलब इस पर कर्जा नहीं। या अगर कर्जा है मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपए कर्जा है, लेकिन इस वक्त पैकेज अगर 11 लाख का जो है वो चल रहा है, तो वो 11 लाख रुपए इसके अपने ही हैं।
सही।
तो अब ऐसी सूरत के अंदर इसके ऊपर जो है वो हज फर्ज हो जाएगा। हाँ, अगर जिस सूरत में हज फर्ज नहीं है, 5 लाख भरने के बाद ही 15 लाख मिल गए थे और अब ये जो है वो हज पर जाना चाह रहा है, तो ये जा भी सकता है। अगर कि इसके ऊपर ये 10 लाख रुपए कर्जा है, मगर चूंकि ये कर्जा शेड्यूल्ड है, पता है कि भाई जो है वो वक्त के ऊपर जो है वो अदायगी करनी है, बीसी भरनी है, तो इस कर्जे को साथ जो है वो हज पर जाने में कोई हरज नहीं है। हाँ, पीछे वसीयत वगैरह लिख कर जाए कि भाई इतना मेरे ऊपर कर्जा है कि अगर खुदा न खास्ता मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे माल तरका में से ये कर्ज जो है वो अदा कर दिया जाए।
जज़ाकअल्लाह खैरा। सातवां सवाल ये था कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी, ओवरसीज जो पाकिस्तानी होते हैं, ये अपने रिश्तेदारों को हज पर भेजते हैं, तो क्या उसका भी हज हो जाएगा?
हाँ, अब इसमें कि कोई भी शख्स दूसरे को भेज रहा है, कभी जो है वो सेठ अपने मुलाजिमीन को जो है वो भेज देते हैं, कोई रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को जो है वो भेज देता है, जिस शख्स को भेजा जा रहा है वो शख्स माली एतबार से इस हैसियत का हामिल नहीं है कि उस पर हज फर्ज हो। भेजने वाला जो है वो उसको पैसे देता है या उसका पैकेज करवा देता है।
सही।
तो अब भेजने वाला किस तौर पर भेज रहा है, किसी की तरफ से हज्जे बदल के लिए भेज रहा है, तो वो हज्जे बदल जब अदा करेगा तो इसका अपना अदा नहीं होगा। अच्छा, हज्जे बदल के लिए नहीं, वैसे ही खैरखाई के तौर पे कि यार आप भी हज करके आओ, आप भी जाओ मदीना देखाओ। अब ये शख्स जा रहा है तो अब ये हज्जे फर्ज की अपनी नीयत कर ले कि भाई मैं अपना हज्जे फर्ज अदा कर रहा हूँ, जो शख्स जा रहा है, या मुतलक हज की नीयत करेगा तो इसका हज्जे फर्ज अदा हो जाएगा।
सही।
अब बाद में 10 सालों के बाद ये खुद साहिब हैसियत हो जाता है, तो इस पर दोबारा हज करना लाजिम नहीं है, इसका वो पहला वाला हज ही काफी होगा, क्योंकि हज फर्ज जो है वो जिंदगी में एक ही मर्तबा है। तो अगरचे आप किसी और के पैसों से जो है वो हज करने जा रहे हैं, अगर वो हज बदल के तौर पर नहीं भेज रहा, तो आप जाने वाले अगर मुतलक हज की नीयत करते हैं या हज फर्ज की नीयत करते हैं, तो आपका हज फर्ज अदा हो जाएगा।
आठवां सवाल मुफ्ती साहब ये था कि क्या जकात के पैसों से भी हज अदा हो जाता है?
देखिए, जकात में बुनियादी चीज ये है कि आप जिस शख्स को दे रहे हैं उसका मुस्तहिक के जकात होना जरूरी है। तो अब आपने किसी मुस्तहिक के जकात को जो है वो हज के पैसे दे दिए, ये भैया आप पैसे ले लें और आप हज पे चले जाएं, तो अब जब आपने उसको मालिक कर दिया तो आपकी जकात अदा हो गई। अब वो चाहे उन पैसों से हज पर जाए या जो दिल चाहे करे, क्योंकि आपने जकात अदा की है। हज का आप उसे पाबंद नहीं कर सकते हैं, आप कह सकते हैं उसे, तो बहरहाल वो जब उन पैसों का मालिक हो गया तो अब वो उन पैसों से जो है वो हज पर भी जा सकता है, उम्रे पर भी जा सकता है, कहीं और भी उन पैसों को जो है वो लगा सकता है, मगर उसका मुस्तहिक के ज़कात होना ज़रूरी है। हाँ, वो मुस्तहिक के ज़कात नहीं है, तो अब आप उसे जो है वो हज पर ज़कात के पैसों से नहीं भेज सकते और इसके लिए हीला वगैरह करवाने की भी इजाज़त नहीं।
सही सही। जज़ाकअल्लाह खैरा मुफ्ती साहब। SMS के ज़रिए से भी सवालात हमें मौसूल हो रहे हैं। तो एक सवाल ये आया है SMS के जरिए से कि फजर की 2 सुन्नत फर्ज के फौरन बाद क्या पढ़ी जा सकती हैं?
फर्ज के बाद जो है वो 2 सुन्नतें अदा नहीं कर सकते, क्योंकि ये नवाफिल के लिए मकरू वक्त थे। तो अब आपकी अगर सुन्नतें जो है वो रह गई हैं और आपने फर्ज पढ़ ली हैं, तो अब आप इंतज़ार करें। कितना इंतज़ार करें? एक तो नमाज फजर का वक्त ख़त्म हो जाए, और वक्त ख़त्म होने के बाद जो मकरू वक्त होता है तकरीबन 20 मिनट, वो भी गुजर जाए, तो अब जो है वो आप अपनी सुन्नतें अदा कर सकते हैं।
जी, एक और मैसेज आया मुफ्ती साहब, सवाल ये आया है कि सलाम करने का सुन्नत तरीका क्या है? कि बाज़ लोग जो है वो मुख्तलिफ अल्फाज कह देते हैं, तो इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है?
ठीक है, सुन्नत यही है कि अस्सलामु अलैकुम आपने किसी को कहा तो ये भी कहना काफ़ी है, व रहमतुल्लाह कहेंगे तो नेकियां आपकी जो है वो बढ़ जाएंगी, व बरकातुहु कहेंगे तो नेकियां बढ़ जाएंगी, दर्जा जो है वो नेकियां बढ़ जाएंगी। तो इस तरह जो है वो सलाम करना चाहिए, मुकम्मल सलाम। बेहतर यही है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहु यूँ कहा जाए, लेकिन अगर किसी ने अस्सलामु अलैकुम कहा तो भी सुन्नत अदा हो जाएगी। और जवाब देने वाले को चाहिए कि जवाब के अंदर उसके लिए जो है वो दुआएं बढ़ा कर दे दे। अगर किसी ने अस्सलामु अलैकुम कहा है तो हम जवाब में पूरा कह दें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
सही।
بعض لوگ اس سے بھی زیادہ الفاظ بڑھا دیتے ہیں تو وہ نہیں کرنے چاہیے.
جی اس سنت طریقہ جو حدیث پاک میں الفاظ بیان کیے گئے وہ یہیں تک ہیں. وبرکاتہ تک.
جزاک اللہ خیرہ. خاص طور پر مفتی کفیل تاری مدنی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ پاک ان کے علم میں عمل میں عمر میں اضافہ عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرمائے. مدنی چلن کے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے اور اب آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ ملیں گے آپ پھر اگلے ایپیسوڈ کے اندر. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.